عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب لمثلهن في صلاة السحر، تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ: فتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. الآية كلها. تسبيح کے درس میں جو اہم چند احادیث ہم چلے گئے ان کی، ان میں ایک حدیث یہ ہے جس کو امام الترمذی نے اپنے سنن الترمذی میں نقل کیا، اور یہ سیدنا عمر سے ان کے بیٹے عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع قبل الظہر بعد الزوال تحسب بمثلهن فی صلاۃ السحر، ظہر سے پہلے زوال کے بعد، یعنی ظہر کی فرض جماعت کی چار رکعت سے پہلے جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت کی جو چار رکعات ہے، فرمایا کہ ان کی انسان اجر اور ثواب کے لحاظ اور اعتبار سے تہجد کی نماز کی طرح اور تہجد کی نماز کے برابر ہے. اور ایک دوسری حدیث میں جو صحیح ہے امام حاکم کی مستدرک میں اور امام البیہقی کی سنن میں ہے، اس میں یہ ارشاد ہے کہ اربعن قبل الظہر لیس بینہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء. ظہر سے پہلے چار رکعت ہیں جن کے درمیان سلام نہیں ہے، یعنی ایک سلام سے چار رکعت سنت موقعہ جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے. تو اس صحیح حدیث میں جو امام البیہقی نے اور امام حاکم نے اور دوسرے بعض محدثین نے روایت کی، یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے کہ اربعن قبل الظہر لیس بینہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء. چار رکعت ظہر سے پہلے جو ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے، ان کا اجر اور ثواب ایسا ہے کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ظہر سے پہلے جو چار رکعت ہیں یہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے تہجد کی نماز کے برابر یا تہجد کی نماز کے برابر ہے، یہ کہہ کر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیس من شیء الا یسبح اللہ تلک الساعۃ، اور یہ وہ مبارک وقت ہے کہ ہر چیز اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کیونکہ تسبیح کا درس چل رہا ہے اس لیے اس حدیث کو ہم یہاں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے ظہر کا جس وقت جماعت کھڑی ہونے سے پہلے چار رکعت، اس وقت ہر چیز اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. اور پھر اپنی بات کی تائید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النحل کی آیت نمبر 48 پڑھی، جس میں اللہ کا یہ ارشاد ہے اور یہ آیت سجدہ ہے، اس آیت میں سجدہ ہے. تو کہا کہ تفیأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجدون. تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سائے دائیں اور بائیں جانب یہ اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں اللہ کی تابعداری کو اختیار کرتے ہوئے. تو اس حدیث میں اس تسبیح کا ذکر ہے جو تسبیح یعنی اس وقت ہر چیز اللہ کی شان میں بیان کرتی ہے، اور اسی تسبیح کے وقت پھر یہ چار رکعت ظہر سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح امام الترمذی کی سنن میں یہ حدیث بھی موجود ہے، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خلتان لا یحصیهما رجل مسلم الا دخل الجنہ. جو نیکیوں کے کام جو انسان مسلمان بندہ انجام دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور الا وهما یسیرن ومن یعمل بهما قلیل. یہ نیکیاں تو بہت آسان ہیں لیکن ان نیکیوں پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. کہا کہ یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ العشرہ ویحمدہ عشرہ ویکبرہ عشرہ. تو اس حدیث میں ہر فرض نماز کے بعد وہ تسبیح کا ذکر ہے، جو دوسری حدیثوں میں 33 مرتبہ ہے اس حدیث میں 10 مرتبہ ہے. اور 10 مرتبہ اس لیے ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے, اگر 10 مرتبہ پڑھ لیا تو بولا کہ 30 مرتبہ آپ کو اجر اور ثواب مل گیا. لیکن دوسری جو حدیثیں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی ان حدیثوں میں یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر. یہ 99 ہوگا, ایک کم سو. تو 99 کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سو کا عدد پورا ہو گیا. یہ حدیث صحیح مسلم کی گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی تھی, جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تب بھی اللہ تعالی ان تسبیحات کی برکت سے ان کو معاف کر دے گا. تو کہا ایک طریقہ یہ ہے. اور فرمایا کہ یہ صحابی عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقدها بیدی, میں نے دیکھا کہ آپ اپنی انگلیوں کے پوروں پہ یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے. تو بعض احادیث میں صرف ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کا ذکر ہے یہ, اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں یہ ذکر ہمیں ملتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پہ آپ پڑھتے تھے, یعنی دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان پہ تسبیح اور تحمید اور تکبیر آپ نماز کی بات پڑھا کرتے تھے. تو جائز دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا جائز ہے, لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھا جائے, اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے اور دوسرے قسم کے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے. تو افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ تسبیحات ساری کی ساری صرف دائیں ہاتھ ہی پر پڑھی جائیں. البتہ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے پڑھتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے, منع نہیں ہے, لیکن بہتر نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے بھی انہیں تسبیحات کو پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ جب انسان سونے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان آ کر اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اسی غفلت میں اس آدمی کو شیطان سنا دیتا ہے. تو فرمایا کہ تم غفلت کی نیند سونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس کے طریقے احادیث میں اور بھی موجود ہے کہ انسان رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئے اور بستر اور بدن اور کپڑے پاک ہوں, اور سونے سے پہلے جو دعائیں مشہور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی جو مشہور سورتیں آپ پڑھتے تھے ان کو انسان پڑھ کر سوئے. مثلاً آیت الکرسی ہے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے, اور سونے کی دوسری دعائیں ہیں اور وہ سورتیں ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے, خاص طور پہ آیت الکرسی اور آخری دو سورتیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے کہ یہ تمام دعائیں, تمام آیات, تمام سورتیں پڑھ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکا کرتے تھے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے بدن پہ پھیر لیا کرتے تھے. آخری وقت جب آپ بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا اور آپ کی حالت یعنی بہت بگڑ گئی, تو اس وقت میں ام المؤمنین عائشہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ان آیات کو اور ان دعاؤں کو پڑھا اور میں نے اپنے ہاتھوں پہ دم کیا اور پھر میں نے اپنے ہاتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن پہ پھیرے. تو یہ سونے سے پہلے بھی ان دعاؤں کو اور ان اوراد کو اور تصویر کو انسان پڑھ لے, اس لیے کہ کسی کو علم ملے کہ یہ اس کی نیند آخری نیند ہے, ہو سکتا ہے کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھلے, تو اگر اس کا انتقال اللہ کی تصدیق پر ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ارشاد فرمایا ترمذی کی ایک حدیث میں کہ من تحار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وهو على كل شيء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, ثم قال رب اغفر لی. اگر کسی انسان کی رات کو آنکھ کھل جائے یا اسے نیند نہ آئے تو وہ آنکھ کھلنے کے بعد یہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وهو على كل شيء قدیر, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ والله اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ, اور اس کے بعد کہے رب اغفر لی, یا ثم دعا، یا اگر وہ دعا اللہ تعالی سے کوئی دعا کرے اس کو جی والا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى فَبِهَا الصَّلَاةُ، اور اگر وہ وضو کرے اور اس کے بعد کوئی نماز پڑھ لے دو رکعت نفل یا تہجد تو وہ نماز اس کی قبول کی جائے گی. تو اگر نماز نہ بھی پڑھے لیتے لیتے بستر پر ہی ان دعاؤں کو پڑھے اور پھر یہ کہے کہ رب بھی ہی، اور لیتے لیتے بھی اللہ سے کوئی دعا مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا اللہ تعالی قبول کرے گا. اور ترمذی کی ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود یہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اللہ کے ہاں اوپر تشریف لے گئے اور آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نبیوں سے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آپ نے اپنے بابا ابراہیم سے بھی ملاقات کی، تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یا محمد اقل امتك من السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ. اور یہ امت مسلمہ کا ایک اعزاز اور اس کی تقریب ہے کہ اللہ کا خلیل اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام کہلواتا ہے. اور کیونکہ امت مسلمہ اسی دین حنیف پہ چل رہی ہے جو دین حنیف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، تو اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ جنت بہت عمدہ جگہ ہے، وہاں کا پانی میٹھا اور وہاں کی زمین بڑی اچھی اور کشادہ اور زراعت کے قابل، اور دیکھو جو زمین زراعت کے قابل ہوتی ہے اس میں یقیناً لوگ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جنت میں درخت لگانا چاہتے ہو تو جنت میں درخت جس جملے اور جس دعا سے لگتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ وبحمدہ. تو گویا کہ جنت میں سبحان اللہ والحمد للہ، بعض دوسری روایات میں یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک روایت میں سبحان اللہ، اور ایک میں سبحان اللہ وبحمدہ، اور ایک میں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. تو ان تمام جملوں اور دعاؤں میں تسبیح کا لفظ سبحان موجود ہے، تو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اور ترمذی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کہہ دے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، تو اگر کسی شخص نے وہی نیکی کی جو اس شخص نے کی اس کا معاملہ تو دوسرا ہے، ورنہ دوسرا کوئی شخص اس شخص کی نیکیوں پر سب تک نہیں لے جا سکتا جو 100 مرتبہ دن میں کہے سبحان اللہ وبحمدہ. اور یہی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابیہ ہے جویریہ، وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ مختصر سی دعا اگر تم پڑھ لیا کرو تو کئی گھنٹوں کی طویل تسبیح اور عبادت سے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث یہ جملے ہیں. تو جویریہ سے آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. آج تک تم نے جتنی تسبیحات پڑھی ہیں ان ساری کو، ان سارے اوراد اور اذکار کو ایک طرف رکھ دیا جائے، آج تک تم نے پڑھی ہے، اور ایک روایت میں کہ آج تم نے جو کچھ پڑھا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ تسبیح دوسری طرف رکھ دی جائے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنۃ عرشہ مداد کلماتہ، تو ان کا وزن اجر اور ثواب کے لحاظ سے ان سے کہیں زیادہ ہوگا. یہ اللہ کی تسبیح ہے، اس کی تحمید ہے. عدد خلقہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان سب کے عدد کے برابر، یعنی تسبیح بیان کرنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ایسی تصویر بیان کرتا ہوں, اتنی تصویر بیان کرتا ہوں, اتنی پاکی بیان کرتا ہوں جتنی تو نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب کے برابر, اور وربا نفسی جتنی نیکیوں سے تو راضی ہو سکتا ہے ان ساری نیکیوں کے برابر, اور وزینت عرشی میرے عرش کی جو زینت بنتی ہے جو چیزیں زینت بنتی ہے ان کے برابر, اور زینت سے مراد وزن بھی ہے, بعض علماء نے فرمایا کہ زینت سے مراد وزن ہے, عرش کا وزن وہ اللہ پر جانتا. اسی طرح وہ مزاج کلمات اللہ تعالی کی تعریف میں آج تک جو کچھ کہا گیا, لکھا گیا, پڑھا گیا, سنا گیا, کہا گیا, سوچا گیا اور بیان کیا گیا, ان سب کے برابر اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید. یقیناً جن کلموں کا معنی اتنا وسیع ہو اور اتنا اچھا اور اتنا عمدہ ہو ان کا اجر اور ثواب بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہوگا. اور یہ سبحان اللہ جہاں تسبیح ہے, عبادت ہے, تحمید ہے, وہیں یہ جملہ تعجب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب کوئی تعجب بھرا کام انسان دیکھے, عجیب چیز سنے, عجیب واقعہ دیکھے, کسی چیز سے حیرت کا اظہار کرے تو وہ کہے سبحان اللہ, یعنی یہ کیسے ہو گیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پہ آپ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ازواج مطہرات میں ایک ہے صفیہ بنت حجی, یہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لاتی ہیں اور آپ کے پاس آ کے بیٹھتی ہیں. آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں, کچھ دیر کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اب میں اپنے کمرے میں واپس اپنے رجرے میں واپس آنا چاہتی ہوں, تو آپ اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی کو مسجد نبوی کے باہر تک رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ جب تشریف لے گئے چلے تو دیکھا آپ نے کہ سامنے سے دو انصاری صحابی آ گئے, اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاتون ہو تو وہ واپس پلٹے, اور ایک روایت میں کہ اور تیز چلنے لگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, اور اس کے بعد ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے, اس سے ملنے آئی. تو وہ دو صحابی بہت پریشانی اور ندامت کے عالم میں بہت وہ ان کو شرم آئی اور ندامت محسوس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ہم سے کیوں کہا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے, صفیہ مجھ سے ملنے آئی تھی. تو انہوں نے تعجب اور حیرت کے اظہار میں اور شرم کی وجہ سے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ, یعنی یہ کہنا چاہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو کسی بھی قسم کے گناہ کا تصور بھی کسی انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا, اس لیے سبحان اللہ یہ بڑی عجیب بات ہے, آپ نے ہم سے یہ کیوں کہا کہ آپ کی اہلیہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بات یہ ہے, ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے جسم میں اس کے خون کی گردش کے ساتھ, اس کے خون کے دوران کے ساتھ دوڑتا ہے اور موجود رہتا ہے. وہ ان میں خشیت و اہمیت دیتا کہ تو لوگ بھی گھومنا صحیح تھا, تو مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہیں تمہارے دل میں یہ شیطان کی خیال نہ ڈال دے کہ رسول کے ساتھ رات کے وقت کون عورت چل رہی ہے. تو یہاں پر لفظ سبحان اللہ تعجب کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں یہ آتا ہے, ایک حدیث میں کہ ایک موقع پہ رات کو آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن ايتيب صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارضة في الآخرة. اچانک رات کو اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ, آج کی رات نہ جانے کتنے فتنے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے اور کتنی خوشخبریاں اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں. تو وہ رات یقیناً کوئی عجیب رات ہوگی, وہی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا ایتیبون صواحب الحجر, جاؤ حجرے والیوں کو اٹھا دو, یعنی صحابیات تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ وہ گھر جا کے میرے گھر والیوں خواتین اور دوسروں کو بھی اٹھائیں, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یعنی اس رات اٹھ کے عبادت کی جائے. اور پھر ارشاد فرمایا رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ, جتنی وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جو سزا ملے گی, آخرت میں جو سزا ملے گی, وہ یہ ہوگی کہ ان کے بدن سے کوئی کپڑا نہیں ہوگا. وہ عورتیں جو دنیا کی زندگی میں پردے کو اختیار نہیں کرتی, اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتی ہیں, اور وہ عورتیں جو پردے کا مذاق اڑاتی ہیں, اور وہ عورتیں کہ جو اسٹیج پہ آ کے لوگوں کے سامنے ناچتی یا گاتی ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کو قبول نہیں کرتی. اللہ نے کہا کہ وقر نہ کی دنیا کی کل نہ اپنے گھر میں فرار سے چپ کے بیٹھی رہو, سورہ احزاب 22 سپارے میں. لیکن یہ کہتی ہے نہیں, ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم نے کھیل بھی کھیلنا ہے, ہم نے سیاست بھی کرنی ہے, اور ہم نے سارے کام وہ کرنے ہیں جو مرد کر سکتے ہیں, ہم مردوں سے کم تو نہیں. تو فرمایا کہ جو عورت اللہ کی بغاوت کو اختیار کرے گی, اور جو عورت اللہ کی لگائی گئی پابندیوں کو توڑے گی, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے کسی کپڑے کو رہنے نہیں دیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں ویسے بھی وہ لنگا اور گھٹیا ہو جاتا ہے, حقیر ہو جاتا ہے. جب آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ایک بات جو اللہ نے فرمایا تھا, اس درخت کے قریب مت جاؤ, ان سے لغزش ہو گئی, بھول ہو گئی. نبی سے گناہ نہیں ہوتا, نبی سے غلطی نہیں ہوتی, نبی سے بھول چوک ہوتی. تو آدم علیہ السلام نے نافرمانی نہیں کی, حوا علیہ السلام نے نافرمانی نہیں کی, نافرمانی نہیں کی, صرف بھول گئے. اس لیے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالا, اس بھول کی وجہ سے اللہ نے کیا سزا دی؟ سورہ اعراف میں فرمایا کہ جب وہ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما, شیطان نے چاہا کہ ان کو ننگا کر دے, سو ننگا کر دیا. جب تک درخت کے قریب نہیں گئے تھے, اللہ کی مہربانی سے قدرتی ایسا کوئی کپڑا, ایسی کوئی چیز اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی دونوں کو, کہ دونوں کا بدن چھپا ہوا تھا. جب اللہ کی نافرمانی, یعنی اللہ کی نافرمانی اس لحاظ سے کہ اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں بھول بھی نافرمانی ہی تصور کی جاتی ہے, ورنہ جو نافرمانی ہم کرتے ہیں اس قسم کی نافرمانی نہیں تھی, یہ تو کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالی کو اپنے نبی کی بھول بھی پسند نہیں, اس لیے اللہ کی طرف سے جو سزا ملی, جو تنبیہ کے طور پہ, وہ یہ تھی کہ دونوں کے بدن ننگے ہو گئے. وطفقا یخسفان علیہما من ورق الجنہ, سورہ اعراف میں یہ ہے کہ دونوں ادھر ادھر بھاگنے لگے تاکہ جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہ چھپائیں. تو جب جنت میں اللہ تعالی اپنے نبی اور نبی کی بیوی کے کپڑوں کو ان کے بدن سے ہٹا دیتا ہے, تو وہ عورتیں جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی بغاوت کو اختیار کرتی ہیں اور گھر سے باہر نکلتی ہیں بغیر پردے اور بغیر حجاب کے, بغیر محرم کے, تو ان کا حشر قیامت کے یہی ہوگا کہ بالکل ننگی ہوں گی, ان کے تن بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا. تو جو مسلمان عورت یہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے سامنے اللہ اس کو ننگا کر دے, تو اس کو وہ یہ کر سکتی ہے گھر سے باہر نکلے اور جو کچھ اس کے جی میں آئے وہ کرے. اور جو عورت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں اس کی ستر پوشی کی, اس کا بھرم رکھا اور اس سے کہا کہ تم ہمیشہ پردوں میں چھپی ہوئی ہو, اس لیے کہ عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے ہے کہ چھپی ہوئی چیز ہے. عورہ, شرمگاہ کو شرمگاہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپانے والی جگہ ہے, اس کو کوئی ننگا نہیں کرتا. عورت کا لفظی معنی ہی ہے چھپی ہوئی چیز, اس کو عورت کہتے ہیں. تو جب عورت گھر سے باہر نکل جائے, اس کو غیر محرم مرد دیکھے, تو پھر وہ عورت نہیں رہتی, کوئی اور بلا بن جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا رب کاشیتن فی الدنیا عاریتن فی الآخرہ. اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم تشریف فرما ہوتے تو پوچھتے کہ بھائی رات کسی نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا, اور خود اپنی پھر کیفیت بیان کرتے. ایک دن فجر کے بعد کہنے لگے لوگوں سے کہ دیکھو ایک شخص راستے پہ چل رہا ہے,
اور چلتے ہوئے غالباً بنی اسرائیل کے کسی واقعے کو انہوں نے بیان کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ کی قدرت کے کرشموں میں سے ایک کرشمے کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا کہ بینا رجل یسوق بقرۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح ثم اقبل على الناس فقال بينا رجل يسوق بقرة اذا ركبها فضربها فقالت انا لم نخلق بهذا انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال اني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما هما ثم. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گائے کو ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا تو چلتے ہوئے وہ اس پہ سوار ہو گیا اور اس نے گائے کو مارنا شروع کر دیا. تو گائے نے کہا کہ انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث, ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ہم پہ سواری بھی کرو اور ہماری پٹائی بھی کرو, ہمیں اللہ تعالی نے کھیتی باڑی کے لیے بنایا ہے. تو لوگوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تکلم, سبحان اللہ گائے بھی بات کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز بول سکتی ہے, اور دیکھو ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اگرچہ وہ یہاں اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. تو ابو بکر اور عمر کی فضیلت کو بیان کیا, ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح میں محمد اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز بولتی ہے, اسی طرح ابو بکر اور عمر کا ایمان بھی اتنا پختہ ہے جتنا میرا ایمان. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں جہاں اور بہت ساری چیزیں بیان کی وہیں یہ چیز بھی بیان کی کہ ابو بکر اور عمر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے, جو کہ سب سے افضل